الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگو اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو زندگی کی شکل میں ایک بہت ہی بڑا قیمتی سرمایہ عطا فرما رکھا ہے. اللہ پاک نے یہ جو صحت عطا فرمائی ہے، زندگی کے اوقات اور زندگی کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، زندگی کے لمحات عطا فرمائے ہیں، یہ ایک بہت ہی قیمتی پونجی ہے، بہت قیمتی اثاثہ ہے اور بہت ہی بڑھیا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کے بدلے میں اللہ پاک نے جو چیز ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے نیک اعمال، کہ اپنی زندگی کے سرمایہ کو خرچ کرتے جاؤ اور نیکیاں سمیٹتے جاؤ، اعمال کے ذخیرے کو بڑھاتے چلے جاؤ. انسان کا جب یہ سرمایہ ختم ہوتا ہے تو دو قسم کے افراد ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جنہوں نے اپنے اس سرمایہ کو بہت ہی پھونک پھونک کے استعمال کیا، سنبھل سنبھل کے استعمال کیا اور زندگی کے ان اوقات کو، زندگی کے ان لمحات کو، ملی ہوئی ان قیمتی گھڑیوں کو انہوں نے عبادت و طاعت میں لگایا. تو ایسے لوگ آنکھ بند ہونے پر اپنے اس قیمتی سرمایہ کا بدلہ جب دیکھتے ہیں تو وہ پھر بھی مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں جو سرمایہ ملا تھا اس سے جو ہم نے نفع کمایا تو کافی وافر مقدار میں ذخیرہ جمع کر لیا ہے. اور بہت سے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جب سرمایہ ختم ہوا، نظر ڈالی کہ اس سرمایے سے ہم نے کتنی کمائی کی، کیا کچھ پایا، تو سوائے حسرت اور افسوس کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے تو ہر ایک کو زندگی کی یہ قیمتی پونجی عطا فرما دی، بہترین اثاثہ دیا ہے اور ایک سرمایہ دے دیا کہ اس سرمایہ کے ذریعے تم آخرت کا سودا کر لو، نیکیاں جمع کر لو، آخرت اپنی بنا لو. وہ لوگ جو زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو دنیا ہی میں ضائع کر کے چلے گئے، جب آنکھ بند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم پر موت طاری ہو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم پر موت آئے نیکیاں کرتے رہو. جب موت آتی ہے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجر قریب، انسان جب دیکھتا ہے کہ ہائے اب تو زندگی اختتام پذیر ہے، موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، زندگی میں تو کچھ کمایا نہیں، اب وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، لولا اخرتنی الی اجر قریب، اے اللہ زندگی کی مہلت کو ذرا بڑھا دے، کچھ تھوڑی مدت تک اس کو اور دراز کر دے. فاصدق واکن من الصالحین، میں خوب نیکیاں بھی کروں گا، تیرے راہ میں خرچ بھی کروں گا اور میں ایسا بندہ بن کے تجھ کو دکھاؤں گا کہ اکم من الصالحین، میں تیرا نکوکار بندہ بن کے تجھ کو دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بھی نفس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کسی جاندار کی موت کی گھڑی آ جاتی ہے، اس میں پھر تاخیر نہیں کی جاتی. وہ لاکھ چیخے چلائے، فریاد کرتا رہ جائے، واویلا کرے، شور مچائے، منت سماجت کرے، لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. زندگی کا جو ایک قیمتی سرمایہ ملا تھا 50, 60, 70, 80, 90 سال کا، وہ موقع اللہ پاک نے دیا تھا فرصت سے کمانے کے لیے، نیکیاں سمیٹنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، لیکن جب وہ نیکیاں کرنے کے بجائے غفلت میں زندگی گزار کر جا رہا ہے، اب جب سامنے موت منلا رہی ہے، اب وہ فریاد کر رہا ہے لولا اخرتنی الى اجر قریب، کچھ تو مہلت دے دے مجھے، فاصدق واکم من الصالحین، کہ میں نیکیاں بھی کروں گا، خوب آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا اور بالکل نیکوکار بن کے آپ کے پاس آؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اس میں تاخیر نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اسی طرح جب ایسے لوگ حسرت زدہ افسوس کرتے ہوئے اپنی اس پونجی کو ضائع کرنے کی سزا بھگتیں گے تو تب بھی ان کی یہی فریاد ہوگی، ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہم ایسے نیک اعمال کریں گے جو ہم نے آج سے پہلے نہیں کیے تھے، اور ایسی آپ کی فرما برداری کریں گے کہ آپ کو راضی کر کے رہیں گے. اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ جس میں ایک انسان نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو آسانی سے نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس مختلف ڈرانے والے بھی آئے، ہمارے پیغام پہنچانے والے بھی آئے، طرح طرح سے ہم نے تمہارے تک اپنا پیغام پہنچایا، فذوقوا بما للظالمین من نصیر، چکھو اب اس کی سزا، عذاب کا مزہ چکھو، وقت تم نے گنوا دیا، موقع تمہارے ہاتھ سے نکل چکا، اب یہاں چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، فرمایا کہ ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یہ زندگی بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اتنی قیمتی نعمت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ نعمتانی مغبونانی مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ جس میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. دو نعمتیں ہیں، ایسی قیمتی نعمتیں، مقبون فیہما کثیر من الناس، کہ جس میں لوگوں کا ایک بہت بڑا حصہ اور ایک بہت بڑا طبقہ اس سے غفلت میں پڑا ہوا ہے. الصحت والفراغ، پہلی نعمت صحت کی ہے اور دوسری نعمت فرصت کی ہے. یہ صحت اور فرصت اس قدر قیمتی نعمتیں ہیں کہ یہ نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، جس کسی خوش نصیب کو یہ نعمت ملتی ہے، اگر تو اس نے نعمت کی قدر کر لی، صحت کی قدر پہچانی اور اپنی فرصت کے لمحات کو صحیح طرح قیمتی بنا لیا تو بہت ہی زیادہ وہ کامیاب ہوا، اور اگر لمحات کی قدر و قیمت نہ پہچانی، اپنی صحت کو نافرمانیوں میں لگا کے رکھا، فرصت کے لمحات کو گناہوں کے اندر لگاتا رہا، نیکی کے بجائے گمراہی کو سمیٹتا رہا، اور اللہ کا محبوب بننے کے بجائے اللہ کا مبغوض بنتا رہا اور اللہ سے دور ہوتا رہا، تو ایسے لوگ کفے افسوس ملنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کہ جب سامنے نتیجہ آئے گا کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا سارا کا سارا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اپنی برباد کی، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کیا، تو سوائے کفے افسوس ملنے کے اور کچھ بھی ان کو حاصل نہ ہو سکے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑا ہی مشفق و مہربان بنا کر بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم پر حد سے زیادہ وہ حریص ہیں، ان کی دلی چاہت یہ ہے کہ تم میں سے ہر ہر فرد اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، مطیع اور فرما بردار بن جائے. آپ کی دلی چاہت یہ تھی کہ ایک ایک فرد کفر سے نکل کر ایمان کی دولت میں آ جائے، نعمت میں آ جائے، اور جو ایمان والے ہیں وہ گمراہی سے نکل کر نیکوکاری میں آ جائیں. مثال بھی آپ نے سمجھائی کہ جس طرح شمع جلتی ہے، پروانے اس پر آتے ہیں، کوئی شخص ان کی ہمدردی اور خیرخواہی میں ان کو بچا رہا ہو، فرمایا کہ تمہاری مثال بھی بالکل ایسی ہے کہ جہنم کی آگ کی طرف لپکتے جاتے ہو، میں ہوں کہ تم کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں، تمہیں آگ سے دور کر رہا ہوں، گھسیٹ رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ جوگ در جوگ اس آگ کے اندر گناہوں کی وجہ سے گرے چلے جا رہے ہو. تو آپ نے اپنی امت کو ہر انداز سے سمجھایا ہے، سبق سکھایا ہے کہ دنیا کی یہ پونجی جو تم کو ملی ہے، دنیا کا یہ جو قیمتی زندگی کا سرمایہ تم کو ملا ہے، دنیا کا یہ جو ایک وقت تم کو دیا گیا ہے، ایک مہلت تم کو دی گئی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، یہ کوئی معمولی دولت نہیں، اس کی قدر و قیمت کو پہچانو کہ تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. انسان اپنی زندگی میں ہر موڑ پر یہی سمجھتا ہے کہ ابھی تو مجھے بہت جینا ہے، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو مجھے بہت کچھ دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے، بتا گئے کہ اس دھوکے میں مت رہنا کہ ابھی زندگی بہت پڑی ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. فرمایا کہ انسان کی چاہتیں تو بہت دور تک پھیلی ہوتی ہیں لیکن موت اس کے سر پر آ پہنچتی ہے. ہمیشہ چوکنا کر کے گئے ہیں، بیدار کر کے گئے ہیں کہ تم ہمیشہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن آخرت کے لیے تیاری میں لگے رہنا، نیکیوں کو اپنی زندگی کا وطیرہ بنانا، وظیفہ بنانا کہ صبح و شام اللہ ہی کی عبادت میں لگے رہنا کہ اگر موت بھی آ جائے تو اللہ کی عبادت اور اطاعت کے ساتھ تمہاری واپسی کا سامان ہو. بہت سے اللہ کے بندے ہیں، خوش نصیب سعادت مند ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر نیک صحبت عطا فرماتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرماتے ہیں، اچھی باتیں سننے کے موقع ملتے ہیں، اللہ کا پیغام انسان کے کانوں میں پڑتا ہے، دل میں بات اترتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ واقعتاً آخرت کی منزل وہ حقیقی منزل ہے، دنیا یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں آخرت کی تیاری کر کے آخرت ہی کی طرف جانا ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ ہمیں جھنجوڑا ہے. سورہ حشر کی آخری آیات میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، نیکیوں میں لگو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھ لو کہ تم نے آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے، آئندہ آنے والی جو کل ہے اس کے لیے دیکھ لو کہ تمہاری کیا تیاری ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا ایمان والو کہ تمہیں تو ایمان کی نعمت ملی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے، اللہ کو جانا ہے، اللہ کو اپنا معبود مانا ہے، تو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو فراموش کر دیا. فانساهم انفسهم، اس کی مار ان پر یہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی ذات ان سے بھلا دی، وہ خود اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنی انسانیت کو بھول گئے کہ ہم کون ہیں، کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے خود ان کی ذات کو ان سے بھلا دیا، یہی لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے ہیں. لا يستوي اصحاب الجنه واصحاب لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، فرمایا کہ دوزخی اور جنتی دونوں یکساں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی وہ اصل کامیاب اور کامران ہیں. تو آخرت کی زندگی، آخرت کی تیاری، یہی اصل تیاری ہے. تو وہ لوگ جن کو اچھی صحبتیں ملتی ہیں، نیک صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، انسان کے دل میں اچھائی اترتی ہے، جذبے پیدا ہوتے ہیں نیکی کے، گناہوں سے دور ہونے کے، تو شیطان بڑا عیار اور مکار ہے، بہت ہی جال ساز ہے، ہر انسان کو اس کی نفسیات کی مار مارتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ جب یہ انسان نیک ماحول میں لگا ہے، نیک صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا، اللہ رسول کی باتیں اس کے دل پر اثر کر رہی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو اسی انداز سے، میٹھے انداز سے اس کو اپنے جال میں پھنسائے. اس طریقے سے طالب علم علم دین کے لیے اپنے گھر بار سے نکلا، علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی درسگاہ میں آ کر استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھا، یہ آج کو ایک ادنا سا طالب علم ہے، کل یہ مستقبل کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل بننے والا ہے. تو شیطان اس سے پہلے کہ یہ بچہ کل کا عالم بن جائے اور اس کے ذریعے بے شمار لوگ ہدایت پائیں، تو یہ بچپن ہی کے اندر چاہتا ہے کہ اس ننھے مننے معصوم پودے کو جڑ سے اکھاڑ دے. آج اگر اس پودے کی آبیاری ہو گئی، پل بڑھ کے یہ جوان ہو گیا، کل کو یہ تناور درخت بن گیا، اور اس کے فیض سے سینکڑوں اور ہزاروں افراد فیضیاب ہو کر ہدایت پا جائیں، تو اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ بچپن ہی میں، چھٹپن کے اندر، طالب علمی کے زمانے کے اندر، وہ مختلف انداز سے ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے پر وہ تعلیم چھڑانے پر ان کو آمادہ کرتا ہے. چاہتا یہ ہے کہ ابھی سے یہ پودا ضائع ہو جائے، کل کے آنے والی مستقبل کے اندر یہ تناور درخت نہ بن پائے. اسی طرح جو بھی انسان نیک بنتا ہے، عبادت اور طاعت میں لگتا ہے، تو شیطان چاہتا یہ ہے کہ یہ ایسا پرہیزگار نہ بن جائے کہ یہ اللہ کا دوست بن جائے. نیکیوں کے اندر لارے لپے دیتا ہے، انسان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے. جب نیکی کا وقت آتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ چلو نیکی کر لوں، تو اس کو تسلی دیتا ہے کہ کر لینا کر لینا، ٹال مٹول میں اس کو ڈالتا ہے. ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، وقت بہت ہے، فرصت بہت ہے، انشاءاللہ معمولات بناؤں گا، نمازیں بھی وقت پہ پڑھوں گا، تلاوت بھی کیا کروں گا، عبادات کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر بھی اپنے لمحات گزارا کروں گا. یہ سارے تصورات اور خیالات یہ آئندہ زمانے کے لیے بناتے بناتے بسا اوقات مدت گزر جاتی ہے. جب نیکی کا جذبہ، نیکی کا داعیہ دل میں پیدا ہو، تو شیطان انسان کو تسلی دیتا ہے کہ ابھی تو جوان ہو، ابھی تو صحت مند ہو، فرصت بہت ہے، وقت آنے پر یہ سارے کام کر لینا. ایک نظام الاوقات بنائیں گے، اس کے مطابق تہجد بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، اور دیگر نیکیوں کے لیے ایک پورا معمول بنا کر چلیں گے. آج نہیں، کل سے شروع، کل سے نہیں، پرسوں سے شروع، جمعے سے آغاز کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح تسلیاں دے کر نیکی کے اندر وہ ٹال مٹول کے اندر مبتلا کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج جب انسان نے کوئی کام شروع نہ کیا، آنے والی کل بھی آج کی طرح خالی چلی جاتی ہے. اور جب گناہ کا موقع آتا ہے، تو تب بھی یہ تسلی دیتا ہے، انسان کو حوصلہ دلاتا ہے اور اس کی ہمت بناتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ہے کہ اتنے گناہ تو چھوڑے میں، بڑے بڑے سارے گناہ چھوڑ دیے، اگر چند گناہ ہو گئے تو کون سی آفت آ جائے گی. چلو اکا دکا یہ چند گناہ ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. فی الوقت چھوڑنے کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو اس گناہ سے میں کنارہ کش ہو جاؤں، تو شیطان انسان کو تسلی دیتا ہے، اور اس وقت بھی یہی ڈھارس دلاتا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، موقع بہت ہے، اور نیکی کے موقع پہ آرام سے تسلی سے کر لینا، اور جب گناہ کا موقع آتا ہے تو اس کی سوچ یہ بناتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنے سارے گناہ تو چھوڑے ہوئے، چند گناہ اگر ہو رہے ہیں تو کون سا کوئی بڑا طوفان برپا ہو گیا. یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. جس گناہ کو انسان کر رہا ہے، وہ گناہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اس گناہ کی انسان کو لت پڑ جاتی ہے، اور پھر نیکی کا خیال آنے پر انسان اس کو ٹال دیتا ہے. آج کے بجائے کل پر، کل کے بجائے پرسوں پر نیکی کا معمول سوچ کر ہی وہ زندگی بتا رہا ہے، اور گناہ کو صرف اس آسرے پر چھوڑ رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ تو چھوڑے ہوئے ہیں، کون سا میں شراب پیتا ہوں، کون سا میں زنا کرتا ہوں، کون سا میں چوری کرتا ہوں، کون سا میں ڈکیتی کرتا ہوں، کون سا میں حرام خوری کر رہا ہوں، چلو یہ دو چار گناہ ہیں، آہستہ آہستہ ان کو بھی چھوڑ دوں گا. تو شیطان اسی انداز سے اس انسان کی نفسیات کی مار پہ چلاتے ہوئے، انہی گناہوں کے اندر اس کو پھنساتے ہوئے، آگے اس گناہوں کی نحوست کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہو، تقاضا پیدا ہو، دل چاہے کہ یہ نیکی کر لوں، تو فرمایا کہ فوری طور پر اس نیکی کے لیے اپنے آپ کو اٹھاؤ، ہمت سے کام لو، نیکی انجام دے لو. ایسا نہ ہو کہ دل میں آنے والا یہ جذبہ، یہ داعیہ جس کا نام حضرات صوفیہ اکرام نے وارد رکھا ہے، فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وارد جو تمہارے دل میں تقاضا پیدا کر رہا ہے کہ نیکی کر لو، عبادت کا موقع ہے کر لو، تقاضا پیدا ہو رہا ہے، موقع بھی ہے، ہمت اور صحت بھی ہے، وقت اور فرصت بھی ہے، تقاضے کے باوجود اگر ایک انسان نے نیکی نہ کی، فرمایا کہ یہ جو آنے والا وارد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. اللہ نے اپنا مہمان بھیجا، اور یہ مہمان بڑا غیور ہے، غیرت مند ہے. یہ آیا وقت کے اوپر اس نے چوکنا کیا. کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے وقت انسان کی آنکھ کھلی، آرام سے بالکل وقت اتنا ہے کہ وہ فجر کی نماز وقت پر پڑھ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہے کہ بندے ہم نے تجھ کو جگا دیا، جاگنے کے بعد اب اگر تو سو رہا ہے یہ تیری ذمہ داری ہے، کل کو تو جواب دے ہوگا کہ ہم نے تجھ کو جگایا، بیدار کیا، جاگنے کے باوجود تو غفلت کے اندر مبتلا ہوا، یہ اب تیری ذمہ داری ہے، اس کا وبال تجھے بھگتنا پڑے گا. وہ داعیہ جب نیکی کا دل میں پیدا ہوا، اور ایک تقاضا ہوا کہ نیکی وقت کے اوپر کر لی جائے، فرمایا کہ اگر اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو یہ اللہ کا آیا ہوا مہمان، یہ بڑا غیور ہے، بسا اوقات یہ پھر دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آتا. نقصان یہ ہوگا کہ آئندہ پھر نیکی کا جذبہ دل میں ابھرنا بند ہو جاتا ہے، نیکی کے داعیے اور تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے انسان آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر ان میں لگے رہنے سے گناہوں کی نحوست انسان کے دل میں ایسی اترتی ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا، آہستہ آہستہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیکیوں میں بددلی شروع ہو جاتی ہے، دل نہیں لگتا، اور وہ نیکیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات نیکیاں کرنے کے باوجود اس کی روح انسان سے رخصت ہو جاتی ہے، نیکیوں میں وہ چاشنی، وہ حلاوت و لذت، وہ اطمینان، وہ سرور کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی، حقیقت میں یہ ان گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جن کا انسان عادی ہے، روز مرہ صبح سے شام تک جن گناہوں کی اس کو لت پڑی ہوئی ہے، ان گناہوں سے صرف سوچتا ہے کہ میں دور ہو جاؤں گا، چھوڑ دوں گا، الگ ہو جاؤں گا، لیکن چھوڑتا نہیں، تو وہ گناہ اپنی نحوست دکھاتے ہیں، اور پھر ایسی نوبت آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ چلو آج کر لوں، کل چھوڑ دوں گا، تو گناہ یہ ایسے چھوٹتا نہیں، گناہ کرنے سے جتنا انسان سوچے کہ چلو ایک دفعہ گناہ کر لوں اس کے بعد نہ کروں، تو گناہ ایسی منحوس چیز ہے کہ انسان کا کبھی اس سے دل نہیں بھرتا، لت پڑ جاتی ہے، چسکا پڑ جاتا ہے کہ اس کے بغیر پھر انسان رہ نہیں پاتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کو خارش کا مرض لگا ہوا ہو، تو جب خارش کی شدت ہو اور دل چاہے کہ انسان کھجا کے تسکین حاصل کرے، اور اس جگہ پر جہاں خارش کا مرض لگا ہوا انسان نے کھجانا شروع کیا، تو وہ اس قدر میٹھی معلوم ہوتی ہے کہ کھجاتے 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 اس نے کھجانا تو شروع کیا تھا تسکین کے لیے، لیکن وہ شدت بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ اس مرض کے اندر جہاں اس کے لیے کھجانا منع تھا، وہ کھجا رہا ہے کھجا رہا ہے کھجا کھجا کے وہ اپنے مرض کو مزید بڑھا رہا ہے۔ عمل تو شروع کیا تھا تسکین کے لیے، تشفی کے لیے، لیکن اپنے ہی مرض کو اپنے ہاتھوں بڑھا رہا ہے۔ بعض دفعہ آنکھ کے اندر کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ بڑی میٹھی خارش آتی ہے، ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اس وقت اس آنکھ کو خارش آنے کے وقت کھجانا نہیں ہے، اگر کھجا لیا تو بینائی متاثر ہو جائے گی۔ اب اگر انسان غفلت کے اندر اس میٹھی خارش کے مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے آنکھ کھجانے بیٹھ جائے، تو وہ اپنی ہی بینائی کو اپنے ہاتھوں ضائع کرے گا۔ گناہ کے بھی یہی حال ہے کہ وقتی طور پر تو انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور انسان اس گناہ کو کرتا ہے کہ چلو دل بھر جائے گا تو چھوڑ دوں گا، لیکن گناہ ایسی چیز ہے، ایسی منحوس چیز ہے کہ اس کے اندر انسان جتنا کرتا جاتا ہے گناہ کا تقاضا اور اس کی شدت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان اس گناہ کے اندر دلدل میں دھس جائے اور اس کے لیے واپس پلٹنا مشکل ہو جائے، تو شروع ہی میں اگر وہ واپس پلٹ لے تو اس کے لیے پلٹنا آسان ہوتا ہے۔ کتنے ہی ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، جوانی ہی سے پان کھانا شروع کر دیا، سگریٹ پینا شروع کر دی، نسوار رکھنا شروع کر دی، اس طرح کی فضول لتوں کے اندر پڑ گئے، ہوتے ہوتے وہ شوق مجبوری بن گیا، بڑھاپے کے اندر بھی مجبوری کے اندر پھر سگریٹ پینی پڑتی ہے، ورنہ مشکل سانس لینا دوبھر۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو پان کے ساتھ کبھی گٹکا چھالیا کھاتے 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 اپنے منہ ہی کا ستیہ ناس کر لیتے ہیں، پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ مہلک مرض لگ جاتا ہے، ڈاکٹر حضرات جواب دے دیتے ہیں، اس وقت انسان پھر دم سے سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے، پان بھی ختم، گٹکا بھی ختم، زہریلی چیزیں بھی ختم۔ وقت جب تھا، سمجھانے والوں نے سمجھایا، اس وقت نہ مانی، شوق شوق کے اندر اپنے ہی ہاتھوں اپنی صحت کو تباہ و برباد کیا۔ جب سمجھانے والوں نے سمجھایا، پانی جب سر سے نیچے تھا، مان لیتے، بات سمجھ میں آ جاتی، کامیاب ہو جاتے، لیکن جب بات نہ مانی، پانی سر سے اونچا ہو چکا، موقع نکل چکا، اب اگر وہ پلٹ کر واپس آنا بھی چاہے اور ڈاکٹر کے بتانے پر وہ پرہیز بھی شروع کر دے، اب اس پرہیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گناہ کی بھی لت ایسی ہی ہے کہ انسان جب گناہ کا عادی ہو جائے اور پھر ان گناہوں کی لت میں پڑ جائے، ہوتے ہوتے وہ جوانی کی زندگی ادھیڑ میں، ادھیڑ سے بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہے، لیکن انسان سے پھر وہ گناہ چھوٹتے نہیں۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ وبال جان بن کے ایسے چمٹتے اور چپٹتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو تو اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی باقی نہیں رہتا، زندگیاں بیت جاتی ہیں اور انہی گناہوں کے ساتھ انسان جیتا ہے اور پھر انہی گناہوں کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ تو یہ شیطانی دھوکا کہ آج نہیں کل سے ہم نیکی شروع کریں گے، اور پھر گناہ کے چھوڑنے کے وقت میں انسان کو یہ تسلی کہ بھائی اتنے سارے گناہ چھوڑے ہوئے ہیں، چند گنا اگر ہو رہے ہیں تو پھر کون سا مسئلہ ہے؟ یہ انسان بہت ہی نادانی کے سودے کر رہا ہے. زندگی جو ملی ہوئی ہے، صحت اور فرصت جو ملی ہوئی ہے، یہ ایک مرتبہ ملی ہے، نہ جانے کب اس کا اختتام ہو جائے. گناہ انسان چھوڑ کر نیکی کی زندگی میں لگ جائے تو بے فکری کی زندگی ہے، اور اپنی صحت کو اور اپنی فرصت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانے والا بن جائے تو یہ انسان کامیاب ہے. ورنہ تو صحت کو بھی انسان گناہوں کے اندر برباد کرتا ہے، فرصت کو بھی گناہوں کے اندر ضائع کرتا ہے، اور پھر تسلی یہ دیتا ہے کہ چلو گناہ ہو گئے تو اللہ پاک نے توبہ بھی تو رکھی ہے، توبہ کر لوں گا. شیطان انسان کو تسلی دلاتا ہے کہ گناہ کر لو، حسرت دل میں کیوں چھوڑو، چلو جوانی ہے، ابھی جوانی کے اندر فنا فنا گناہ بھی کر کے دیکھ لو، اس میں کیسے مزے آتے ہیں، لطف اٹھا لو گناہوں کا، توبہ کر لینا. چلو ابھی مدت باقی ہے، زندگی بہت طویل ہے، گناہ کر لو، کچھ نہ کچھ چسکے لے لو، اس کے بعد نیک بن جانا. کوئی انسان اگر ایسا پاگل پن کرے کہ ایک طرف اس کے ہاتھ میں زہر ہو، دوسری طرف دوا ہو، زہر کو اس بلبوتے پر وہ استعمال کر جائے کہ میرے پاس دوا موجود ہے، زہر پی جائے، اور اس آسرے پر کہ زہر کے بعد میں دوا پی لوں گا یا قے کر کے زہر کو نکال دوں گا، کس قدر یہ احمق ہوگا، نادان اور نا سمجھ ہوگا کہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہا ہے، بیٹھے بٹھائے زہر پی کر. ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنا موقع ہی نہ ملے کہ دوا پی سکے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوا اندر جا کے اثر ہی نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ قے ہی نہ کر پائے کہ اتنے میں زہر اندر اثر کر جائے. تو جس طرح ایک انسان زہر اس آسرے پر اور اس امید پر پیئے کہ چلو اس کے بعد میں تریاق استعمال کروں گا، تو یہ دنیا کی نظروں میں بھی بہت بڑا نادان اور نا سمجھ ہے، بہت ہی بڑا پاگل ہوگا کہ جو زہر کو تریاق کی امید پر استعمال کر جائے. اسی طرح وہ شخص بھی بڑا ہی غافل ہوگا کہ جو توبہ کی امید پر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ چلو توبہ کر لوں گا، یہ گناہ بھی کر لوں، چلو توبہ کر لوں گا، یہ گناہ بھی کر لوں. ہو سکتا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کا وقت ہی نہ ملے، توبہ کا موقع اور مہلت ہی نہ ملے، اور ہو سکتا ہے کہ مہلت بہت ملی، وقت بہت ملا، ممکن ہے کہ وہ گناہ جس شدت کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کو ایسا ناراض کیا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ہی نہ دے. یہ توفیق بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. توبہ کی امید پر گناہ کر بیٹھا، اب زندگی بھر گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، لیکن توفیق سلب ہو گئی. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ آپ نے لکھا اپنا زندگی کا، اللہ پاک نے آپ کو بہت ہی علوم اور فنون سے نوازا، انہی میں آپ کو یہ عمل بھی ملا کہ جب کبھی کوئی زہریلا جانور سانپ اور بچھو ڈس لیتا ہے تو آپ کو ایک عمل ملا ہوا تھا، وہ عمل آپ کرتے تھے تو سانپ کا اور بچھو کا زہر کا اثر زائل ہو جاتا اور اگلا آدمی شفا یاب ہو جاتا. سینکڑوں افراد ایسے آپ کے پاس لائے جاتے جن کو بچھو ڈس لیتا، آپ عمل پڑھتے، دم کرتے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے مریض کو شفا ہو جاتی، تکلیف میں آرام آ جاتا. فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کا وقت تھا، ظاہر ہے کہ پرانی بات ہے، بجلی اتنی وافر مقدار میں نہ تھی، تو کہیں آپ لالٹین وغیرہ کی روشنی میں اپنے مطالعے میں مصروف تھے. اتنے میں آپ کی اہلیہ محترمہ کو دوسری جگہ جہاں اندھیرا تھا وہاں کچھ کام تھا، کچھ سامان اٹھانا تھا، وہ آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ ذرا یہ لالٹین مجھے دے دینا، میں فلاں جگہ سے کچھ سامان اٹھاؤں گی. حضرت نے اس چیز کو ناگوار محسوس کیا کہ میرے مطالعے میں خلل ڈالنے کے لیے آ گئے، روشنی مانگنے کے لیے، میں روشنی دے دوں گا تو اندھیرے میں بیٹھا رہ جاؤں گا اور میرے علم کے اندر خلل پڑے گا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم اندھیرے میں ویسی اٹھا لو، وہ چیز مل جائے گی، گھر کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، بستر وغیرہ، تکیا وغیرہ، کوئی سامان وغیرہ کیسے اٹھانا تھا. وہ فرمانے لگیں کہ وہاں بچھو ہے، بچھو کا خطرہ ہے، بچھو نہ ڈس لے مجھے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بچھو تمہارا کیا بگاڑے گا، کاٹ بھی لے تو میرے پاس آ جانا. وہ بھی اللہ والی سیدھی چلی گئی اندھیرے میں، جب وہ سامان اٹھانے لگی تو واقعتاً بچھو نے ڈس لیا، چیختی چلاتی فوراً واپس آئیں تو حضرت نے فرمایا آؤ میرے پاس آؤ جلدی سے. آپ نے دم کرنا شروع کیا، عمل پڑھنا شروع کیا، دم کرتے جا رہے ہیں، عمل پڑھ رہے ہیں، لیکن اس دم کا اس وقت کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا اور اہلیہ محترمہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی ہیں، بیتاب اور بے چین ہیں، زہر اس کا اثر کر رہا ہے. فرمارے ہیں کہ وہی دم جو سینکڑوں لوگوں پر کرتا رہا اور لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا، اب جب گھر کے اندر بچھو نے ڈس لیا تو فرمایا کہ دم کر کر کے تھک گیا لیکن اس کا اثر ہو کے نہیں دے رہا. تو اس واقعے سے فرماتے ہیں کہ مجھے سبق ملا کہ ایک تو انسان کبھی بھی زندگی میں بڑا بول نہ بولے. میں نے بڑا بول بول دیا, جاؤ بچھو تمہارا کیا بگاڑے گا, کاٹ بھی لے تو میرے پاس آ جانا. فرمایا کہ زندگی میں انسان کبھی بھی کوئی بڑا بول نہ بولے, اور یہ سبق ہمیشہ یاد رکھے. دوسری چیز جو مجھے یہاں سے اس واقعے سے ملی کہ ہر چیز کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں, دوا ہو, دم ہو, علاج ہو, کوئی بھی سبب اور وسیلہ ہو, کوئی بھی کام انسان کر رہا ہے اس کے اندر جو اصل تاثیر ڈالنے والی ذات ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. فرماتے ہیں کہ وہی دم جو میں سینکڑوں لوگوں پہ کر چکا تھا اور وہ شفا یاب ہو, وہی دم اپنی بیوی پر کر رہا ہوں, اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اس سے یہ سبق بھی میں نے سیکھا کہ توبہ کے آسرے پر انسان گناہ کبھی نہ کرے. جس طرح دم کے آسرے پر میں نے اس کو کہا کہ جاؤ بچھو تمہارا کیا بگاڑے گا, جب بچھو نے بگاڑا تو بات کے اندر شفا نہیں مل رہی تھی. فرمایا کہ توبہ کے آسرے پر کبھی بھی انسان گناہ نہ کرے. کیا معلوم کہ توبہ کرنے کا مہلت اور وقت اور موقع ملے بھی کہ نہ ملے, اور پھر توبہ کی توفیق ملے بھی کہ نہ ملے. تو حضرت نے اس واقعے سے سبق پیش کیا, فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی کے پاس ایک عمل موجود ہو کہ جس عمل کے ذریعے سے مثال کے طور پہ وہ سانپ کا بچھو کا زہریلا اثر دور کر سکتا ہے, تو فرمایا کہ جس طرح وہ عمل جاننے والا اپنے آپ کو خود بخود سانپ بچھو سے نہیں ڈسواتا کہ میرے پاس تو عمل موجود ہے میں ڈسوا کر اس کا زہر زائل کر دوں گا, فرمایا کہ یہ بہت بڑی نادانی ہوگی. اسی طرح ایک آدمی کو جس کو اللہ پاک نے توبہ کی نعمت تو دی ہے لیکن اس توبہ کی نعمت کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے انسان گناہ کے اندر استعمال کرے کہ چلو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے میں گناہ کر لوں, فرمایا کہ بہت بڑی نادانی ہوگی, نا سمجھی ہوگی. ممکن ہے کہ وہ صحیح معنوں میں توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے, اور ممکن ہے کہ توبہ کی توفیق ہی اللہ تعالیٰ سلب فرما لے. تو یہ چیز شیطانی دھوکہ ہے کہ انسان جب نیک ماحول میں لگتا ہے, گناہوں سے ہٹنا شروع ہوتا ہے تو شیطان اس کو تسلی دیتا ہے کہ آہستہ آہستہ نیکیاں کرو. ابھی سے کیا کرو گے, لگ کے ساری نیکیاں ایک ساتھ کرو گے تو کیا بن جاؤ گے. اور گناہوں کے چھوڑنے میں یہ تسلی دیتا ہے کہ آہستہ آہستہ چھوڑو, اتنے سارے گناہ چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ چند گناہ اگر ہو رہے ہیں تو اس میں کون سی تمہارے لیے کوئی خرابی کی بات ہے. تو شیطان کے اس دھوکے سے چوکن رہنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان زندگی گناہوں کے اندر گزارتا ہے تو پھر موت بھی گناہوں کے ساتھ آ جاتی ہے. ساری زندگی جن گناہوں کو پال پال کے اپنی زندگی کے ساتھ ہی بنایا, وہی ساتھی بسا اوقات موت کے وقت بھی انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اس وقت انسان چھٹکارا چاہے پھر ناممکنات میں سے ہے. ایک مثال ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے, کوئی بڑا بول نہیں, ہمدردی اور خیرخواہی کے طور پر عرض ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان کے چہرے پر سنت کا نور سجا ہوا ہو, موت کا فرشتہ آ جائے تو انسان کم از کم چہرہ تو سنت کے مطابق لے کر جائے گا, اور اگر خدا نہ خواستہ وقتی طور پر انسان کے چہرے سے سنت کا نور مٹا ہوا ہو, ہٹا ہوا ہو, حادثاتی موت ہو جائے, اس وقت انسان اگر چاہے بھی لاکھ کوشش بھی کرے کہ اس وقت میرے چہرے پر سنت اگ آئے, لیکن وہ وقت اتنا نہیں ملتا کہ انسان کے چہرے پر سنت کا نور اگ سکے. تو یہ سارے معاملات پہلے سے طے کرنے کے ہیں, تیاری کرنے کے ہیں کہ انسان پہلے سے چوکنا رہ کر وقت کو قیمتی بنائے, اور جو صحت اور فرصت ملی ہے ان دونوں سے ایسا فائدہ اٹھائے کہ یہ غفلت کے اندر نہ گزرے بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزرے. عام طور پہ دنیا کے اندر انسان دنیا میں جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے مکمل طور پہ اجتناب کرتا ہے. خدا نہ خواستہ گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو جہاں آگ کے بڑے بڑے شعلے بجھائے جاتے ہیں وہاں گھر کے اندر کونے میں لگی ہوئی آگ کو بھی بجھایا جاتا ہے کہ بھڑک کر یہ دوبارہ آگ نہ لگا دے, مکمل آگ کا صفایا کر کے اطمینان کی سانس لی جاتی ہے. اسی طرح جب کبھی کوئی نقصان دہ چیز, کوئی سانپ بچھو گھر میں آ جائے, اگر اس کا بچہ بھی نظر آ جائے تو اس کو مارے بغیر انسان چین کی نیند نہیں سو سکتا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں نقصان پہنچا دے. بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر 100 بسکٹوں میں سے ایک بسکٹ کے بارے میں محققین بتا دیں کہ ان 100 بسکٹوں میں ایک بسکٹ زہریلا ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, اور وہ پلیٹ میں سجا کر رکھ دیے جائیں, 99 بسکٹ صاف ستھرے ہیں, صرف ایک بسکٹ زہریلا ہے جو مہلک اور مضر ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, اور بتا دیا جائے مہمانوں کو کہ ان 100 بسکٹوں میں صرف ایک بسکٹ جان لیوا ہے باقی 99 صاف ستھرے ہیں صحیح ہیں, تو مہمانوں میں سے کوئی ان 99 بسکٹوں کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زہریلا بسکٹ یہی ہو جو میرے سامنے ہے. تو گناہوں کا بھی یہی حال ہے کہ گناہ بے شمار ہیں، مختلف شکلوں میں ہیں. ہر گناہ اپنے اندر بہت ہی گہرا زہریلا اثر رکھتا ہے. کیا معلوم کہ کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کو ایسا سخت ناراض کر دے کہ اللہ تعالیٰ پھر راضی ہی نہ ہو، نیکیوں کی توفیق چھین لے اور پھر توبہ کی توفیق بھی چھین لے، انسان محروم القسمت ہو جائے. تو کبھی بھی کسی بھی گناہ کو انسان ہلکا سمجھ کر نہ لے اور اس دھوکے میں نہ رہے کہ چلو بڑے گناہ چھوڑے ہوئے ہیں تو چھوٹے گناہ کر لیں تو اتنے، یہ معمولی بات سمجھنا بھی بہت ہی زیادہ مہلک اور مضر ہو جاتی ہے. نیک انسان وہ ہے جو چھوٹی نیکی کو بھی بڑا سمجھ کر قدر و قیمت کے ساتھ کر لے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو چھوٹے سے گناہ کو بھی مضر اور نقصان دہ سمجھ کر اس سے بچ جائے. یہی گناہوں سے بچنا، نیکیوں کا کرنا، یہی کامیابی کا راز ہے. یہی اپنی اس زندگی کا اصل سرمایہ ہے جس کو انسان زندگی کے شب و روز کو، زندگی کے لمحات کو گزار کر ان کے بدلے میں انسان نیکیاں سمیٹ رہا ہے. صبح سے شام تک زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ گزر رہا ہے، اس لمحے کے اندر یا تو انسان نیکی کما رہا ہے یا بدی کما رہا ہے، ورنہ پھر وہ لمحہ غفلت میں گزر رہا ہے. تو یہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. فارغ اوقات میں بھی انسان فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر بتر رکھے اور اللہ کی یاد میں لگا رہے، اپنی آنکھوں کو تلاوت کلام پاک سے منور اور معطر کرے، اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھے، اعضاء اور جوارے کو اللہ کی عبادت اور فرما برداری کا نہ جھکانے والا بنائے. صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے، کمر لچکدار ہے، جب چاہو جھکا لو، جب چاہو اٹھا لو. اعضاء کے اندر نرمائی ہے، جب دل چاہے سجدے میں گر جاؤ. جب موقع ملا ہوا ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے، بدن لچکدار ہے، صحت مند ہے، کہیں درد اور کوئی تکلیف نہیں، ایسے میں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اکڑتا ہے. اور جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، خود جب اکڑ جاتا ہے، بدن کے اندر لچک نہیں رہتی جھکنے کی اور زمین پر سر بسجود ہونے کی، اس وقت رہ رہ کے پچھتاتا ہے کاش کے بدن میں لچک ہوتی تو اللہ کے سامنے زمین پر سر رکھ دیتا. یہ فرصت، یہ صحت بہت قیمتی نعمتیں ہیں، اس کی قدر و قیمت پہچاننے کی ضرورت ہے. روز مرہ ہم اور آپ کس قدر دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر خوشیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ اچانک وہاں صف ماتم بچ جاتی ہے. انسان اپنی زندگی کے روز مرہ کے معمولات میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اچانک پتہ چلا کہ چراغ گل ہو گیا. جمعہ کے دن ہم نے دو جنازے پڑھے، ایک مرد کا تھا، دوسرا عورت کا تھا، اور دونوں جوان تھے. جوان عورت یہیں ہمارے علاقے کی، ہفتہ بھر لگا صرف دنیا سے جانے میں، آہستہ آہستہ دماغ نے کام چھوڑنا شروع کیا، ڈاکٹروں کو دکھایا، ہفتے بھر کے اندر چٹ پٹ دنیا سے رخصت ہو گئی، جوان موت. اور دوسرا جوان جو ہمارے اسی علاقے کا، جمعرات کی رات نازم آباد اپنے آفس سے آتے ہوئے سی این جی بھروائی، اس کے بعد چلنے لگے تو لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے روکا، موبائل چھیننے لگے تو بقول ان کے چچا کے کہ گھبراہٹ میں موبائل دیتے وقت گر گیا گاڑی کے اندر، تو وہ جھک کر موبائل اٹھانے لگے تو وہ اگلے سمجھے شاید یہ کچھ ہتھیار نکال رہا ہے، انہوں نے فائر کر دیا اور وہی فائر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. چھوٹے چھوٹے بچے، جوان موت. جمعے کے اندر دونوں جنازے، جوان موت. اور جن خاتون کا انتقال ہوا، ان کے بھائی کا چند دن پہلے ہی ایکسیڈنٹ ہوا لیاقت آباد میں، پورا ٹرالا ان کی ٹانگوں پہ سے گزر گیا، تو ڈاکٹروں نے تو ٹانگیں کاٹنے کا کہا تھا لیکن دو میں سے ایک ٹانگ کاٹنی پڑی اور ایک ٹانگ بچ گئی. انسان اس کی زندگی اس قدر پانی کا بلبلا، چراغ کی ایسی لو کہ کوئی بھی حادثے کی اطلاع آتی ہے اور گھر والوں کے اوپر صف ماتم بچ جاتی ہے. سارا کا سارا نظام زندگی یوں ہی چل رہا ہوتا ہے، دنیا کا نظام جو کا تو چل رہا ہوتا ہے، لیکن جانے والا اپنے وقت مقررہ پر چپ چاپ آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. بھی پچھلے ہی دنوں ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ حضرت مولانا سید نذیر احسن صاحب بیان کرتے ہوئے قرآن و حدیث بیان فرما رہے ہیں. حضور تھے عمر رسیدہ سفید ریش، اور مجمع موجود ہے، سامنے مائک لگا ہوا ہے، واز فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر بیان کرتے کرتے بس ہلکا سا سر جھکا اور اللہ کو پیاری. تو انسان کی زندگی ایسی بغیر بتائے وہ ختم ہوتی ہے اور موت بھی بغیر بتائے آتی ہے. روزمرہ یہ مناظر دیکھنے کے بعد اگر انسان غفلت ہی میں رہے اور یہ سوچے کہ میں تو بہت جیوں گا تو یہ بہت بڑی ناسمجھی ہوگی. دوسروں سے سبق حاصل کرنے والا ہی کامیابی کے راستے پر چل پاتا ہے. کہ موت جب آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. موت کے فرشتے جب موت کا پیغام لے کر آتے ہیں تو نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد, وقت مقررہ پر ہی موت جہاں جس انداز سے لکھی ہوتی آ کر رہتی ہے. حضرت ملک الموت کو جب اللہ پاک نے یہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی تو حضرت ملک الموت کہنے لگے کہ یا اللہ یہ سارے مخلوقات تو میری دشمن رہیں گی, مجھ کو برا بھلا کہیں گی کہ اسرائیل نے آ کر مار دیا, روح قبض کر لی, ہماری خوشیوں کو ختم کر دیا, ہمارے گھروں کے اندر صفے ماتم بچھا دی, ساری مخلوق مجھے ہی برا بھلا کہے گی. اللہ تعالی نے فرمایا آپ فکر نہ کریں, ہم اس موت کے لیے کچھ اسباب بنائیں گے. موت سے پہلے وہ سبب ظاہر ہوگا, اس سبب کے ذریعے موت کا وقت آ جائے گا اور آپ کو روح قبض کرنی ہوگی, لوگوں کی توجہ آپ سے ہٹ کر سبب کی طرف جائے گی. یہی ہوتا ہے. اب یہ جو نوجوان انتقال کر گیا تو یہی کہا جاتا ہے کہ حادثاتی موت میں اور لوٹ مار کی واردات کے اندر بس وہ جام شہادت نوش کر گیا. تو بس موت کا فرشتہ ہر ایک انسان کی فائل لیے پھر رہا ہے, کس کا کتنا وقت باقی ہے, کس کا کتنا وقت باقی ہے, کس کا کتنا وقت باقی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو ایسی بے بھروسہ زندگی کہ جس کے اندر انسان کچھ پتہ نہیں کہ سوئے گا تو جاگے گا بھی کہ نہیں, اور جا رہا ہے تو زندہ واپس پلٹ کر آئے گا کہ نہیں, ایسی بے بھروسہ زندگی اس کے اندر انسان غفلت کے اندر گزارے, نمازوں سے دور, اطاعت اور فرما برداری سے دور اور پاکیزگی سے دور, تو ایسا انسان بہت بڑا نادان ہے. اور دانا کون ہے, سمجھدار کون ہے؟ صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت, رات سوتے وقت بھی اللہ کی عبادت, اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ صبح کا آغاز کرے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ دن کا اختتام کرے. سوتے سوتے اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے سوئے, اللہ کو یاد کرتا ہوا سوئے, ذکر و اذکار کرتا ہوا, تلاوت کلام پاک کرتا ہوا سوئے, توبہ استغفار کرتا ہوا, درود شریف پڑھتا ہوا, اللہ کو یاد کرتے کرتے سو جائے تو رات خواب بھی بڑے مبارک نظر آتے ہیں. اور اگر لایعنی چیزوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے, سوتے سوتے لایعنی چیزیں دیکھ دیکھ کر سویا, تو ساری رات وہی شیاطین اور شیطانی خیالات انسان کے دل دماغ کے اندر گردش کرتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں جس گناہ کے ساتھ انسان زندگی بسر کر رہا تھا, جس گناہ کو انسان نے صبح و شام کا وتیرہ بنایا ہوا تھا, اسی گناہ کے ساتھ چلا گیا, کس منہ سے اللہ کا سامنا کرے گا؟ کوئی تو اللہ کے سامنے آ رہا ہوگا سجدے میں موت آئی, کوئی آ رہا ہوگا قرآن کریم پڑھتے ہوئے موت آئی, کوئی کسی انداز سے, کوئی کسی انداز سے, اور خدا نہ خواستہ کوئی اس داغ کے ساتھ آیا کہ فلانا جرم کرتے ہوئے سویا یا فلانا گناہ کرتے ہوئے یہ مرا, تو وہاں کس منہ سے اللہ کا سامنا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار, کتنا دل گردہ ہے ان لوگوں کا کہ جو آگ کے وعیدے سننے کے باوجود بھی ڈرتے نہیں, بچتے نہیں, آگ سے دور نہیں بھاگتے. فما اصبرهم علی النار, بڑا دل گردہ ہے, بڑے صبر کرنے والے ہیں جو جہنم کی آگ پر صبر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو نیک انسان وہی ہے کہ جو نیک ماحول میں آ کر شیطان کے جال سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا کر گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی بسر کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھنجھوڑا ہے, ہوش میں لائے ہیں اور فرمایا کہ شیطان تو تمہیں تسلی دے گا کہ آرام آرام سے, نیکیاں بھی آرام آرام سے کرنا جوانی ہے, ابھی سے نیکیاں کر کے کیا کرو گے, صوفی بن جاؤ گے, ملہ کہلاؤ گے, دیندار بن جاؤ گے, ابھی کھیل تماشوں میں لگو, کھیل کود کا زمانہ ہے, بڑے بوڑھے ہو کر یہ کام کر لینا. ہم اور آپ اپنی زندگی میں کتنے ہی نوجوان ایسے دیکھ چکے, نمازی حضرات تو اکثر و بیشتر کتنے ہی جوان جنازے پڑھ چکے کہ جوان بھی بغیر بتائے ہوئے اچانک کبھی بھی چلا جاتا ہے. تو شیطان تو تسلی دیتا ہے کہ گناہ آرام آرام سے چھوڑو, نیکیاں آرام آرام سے اختیار کرو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا, اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جلد بازی سکھائی ہے نیکی میں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, دوڑو جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, بھاگو تیزی کے ساتھ, جلدی کرو کہ اس سے پہلے کہ تم سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ, جلدی کرو, دیر نہ کرو. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ارشاد فرمایا فرمایا کہ بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا. فرمایا کہ سات چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں جلدی جلدی کر لو. ارے تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ هل تنتظرون الا فقرا منسيا, کیا تم اس فقر و فاقہ کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ فقر و فاقہ آ کے تمہیں تمہاری ذات بھی بھلا دے؟ ایسا شدید فقر و فاقہ آ گیا کہ خود اپنے آپ کو ہی بھول گئے, صبح و شام کے لالے پڑے ہوئے ہوں. فرمایا کہ ایسے فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی عبادت کرتے رہو, جلدی کرو, نیکیاں جمع کرو, اس سے پہلے کہ تم پر کوئی فقر و فاقہ کی مصیبت آ جائے کہ جو تمہیں تمہاری ذات کو بھی بھلا دے. او غیناً مطغیا, یا تم کوئی ایسی مالداری چاہتے ہو کہ جو تمہیں سرکش بنا دے؟ اس مالداری کا انتظار ہے کہ وہ مالداری آئے گی پھر ہم نیکیاں کریں گے. فرمایا کہ مالداری آ کر تمہیں سرکش بنائے گی, اللہ سے دور لے جائے گی نہ کہ نزدیک. تو ایسی مالداری سے پہلے جلدی جلدی نیکیاں جمع کرو کہ ایسی مالداری آئے جو تمہیں سرکش بنا جائے. تیسرے فرمایا کہ او مرضاً مفسدہ, یا تم کسی ایسے مرض کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں کسی کام کا نہ چھوڑے؟ اس مرض کے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیکیاں جمع کرو, اللہ کی اطاعت اور عبادت کر کے اپنے ذخیرے بڑھاتے چلے جاؤ. اور اسی طرح آپ نے فرمایا او حرمن مفندہ, یا پھر اس بڑھاپے کا انتظار ہے جو تمہیں ناکارہ کر کے رکھ دے. نیکی کرنا بھی چاہو تو اس وقت پھر نہیں کر پاؤ گے, دل چاہتا ہے کہ یہ کر لوں وہ کر لوں, نہ روزہ رکھ سکو گے, نہ صحیح طرح عبادت کر سکو گے, نہ طاعت اور فرما برداری, جذبات بہت ہوں گے لیکن وجود ساتھ نہیں دے گا. تو کیا اس بڑھاپے کا انتظار ہے کہ جو تمہیں ناکارہ بنا کر رکھ دے, یا پھر تمہیں موت کا انتظار ہے کہ موت آ جائے اس کے بعد نیکیاں کرتے رہیں گے, یا دجال کا انتظار ہے یا پھر قیامت کا انتظار ہے؟ سات چیزیں آپ نے ذکر فرمائی کہ ان سات چیزوں سے پہلے پہلے جلدی کرو اور نیکیاں جمع کرو, اپنے آخرت کا ذخائر بڑھاتے جاؤ. فقر سے پہلے, مالداری سے پہلے, بیماری سے پہلے, بڑھاپے سے پہلے, موت سے پہلے, اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پہلے, اور اسی طرح قیامت کے آنے سے پہلے اپنے لیے نیکیاں جمع کر لو. ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی بھی مصیبت تم پر آ پڑے اور اس کے بعد تم نیکیاں بھی کرنا چاہو پھر نیکیاں نہیں کر پاؤ گے. تو شیطان تو ہمیں سبق سکھاتا ہے آرام آرام سے نیکیاں کرو, تسلی سے دھیرے دھیرے گناہوں کو چھوڑو, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑ لگاؤ نیکیوں کے لیے. وسارعوا, اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال سبعا, جلدی کرو سات آفتیں سات مصیبتیں تم پر حملہ آور ہوں, اس سے پہلے پہلے اللہ کی عبادت کر کے جلدی جلدی نیکیاں جمع کر لو. آپ کی یہ نصیحت امت کے لیے بڑی کار فرما ہے, بڑی مددگار ہے کہ جو کوئی اس کو پلے سے باندھ لے, نیکیوں میں لگ جائے, اللہ کو مناتا رہے, اور اپنی زندگی کے سرمایہ کو اور فرصت اور صحت جو اس کو ملی ہے اس کو قیمتی بناتا رہے, تو یقیناً وہ اپنے ذخائر بڑھاتا ہے. جب بھی انسان کو دل میں داعیہ اور تقاضا پیدا ہو کہ اب یہ فلاں فلاں گناہ, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر انسان کی زندگی کے گناہ الگ الگ نوعیت کے ہیں, کوئی کسی چیز کا شیدائی ہے, کوئی کسی چیز کا شیدائی ہے, کوئی کسی چیز کا شوقین ہے, کوئی کسی چیز کا شوقین ہے. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر جائزہ لے لے کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک میری زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں جو رچ بس چکے ہیں. ان گناہوں کی دلدل سے آہستہ نہیں فوراً نکلنے کی ضرورت ہے, اور اپنے دل پر آرے چلیں چلانے پڑیں, آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اللہ پاک نے جب زندگی دی ہوئی ہے, یہ قیمتی سرمایہ دیا ہوا ہے, دیکھیں کتنی بے بھروسہ چیز ہے یہ کہ صبح انسان اٹھتا ہے بھلا چنگا صحت مند جوان اپنے معمولات زندگی بسر کر رہا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں کہ شام میری جب سورج ڈوب رہا ہوگا میرا سورج اس سے پہلے ڈوب چکا ہوگا. کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی, ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. یہ زندگی کا سورج روزانہ ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کے سورج غروب ہوتے ہیں, ہمارا اور آپ کا بھی نمبر لگا ہوا ہے, نہ جانے کون سا دن طلوع ہونے والا سورج اس غروب سے پہلے ہماری زندگی کا سورج غروب کر جائے گا. ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, اور پھر اپنی تمام کی تمام ان خواہشات کو چکنا چور کرنے کی ضرورت ہے. جو شہوات کے جذبے ہیں, خواہشات کے جذبے ہیں, نفسانیات کے جذبے ہیں, ان کو اللہ کی مرضی کے اندر ڈھال کر اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے. ہر انسان کا اتنا ایمان تو ضرور ہے کہ گناہ بری چیز ہے, نیکی اچھی چیز ہے, لیکن گناہوں کو چھوڑنا اور نیکی پر آنا یہ بڑا مرحلہ ہے. ہر انسان جانتا ہے سمجھتا ہے کہ فنا 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 چیزیں گناہ ہیں بری ہیں اور یہ فنا 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 چیزیں نیکی ہیں اچھی ہیں. اچھائی اور برائی جانتا ہے سمجھتا ہے, ان کے نفع نقصان سے بھی بخوبی واقف ہے, لیکن اپنانے کے اندر ہمت سے کام نہیں لے پاتا. ہمت مرداں مدد خدا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے تصوف کا نچوڑ یہی ہے کہ انسان کے لیے جب نیکی کا وقت آ جائے اپنی ہمت کو بروئے کار لاتے ہوئے نیکی کر لے, اور جب کبھی گناہ کا داعیہ پیدا ہو, گناہ کا تقاضا پیدا ہو, ہمت سے کام لیتے ہوئے گناہ سے بچ جائے. پورے تصوف کا نچوڑ یہی ہے کہ انسان نیکی کرنے والا گناہ سے بچنے والا بن جائے. جس کسی کو یہ سعادت مل گئی وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے, وہی اللہ کا دوست ہے. اللہ کی دی ہوئی عطاؤں سے بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے, نیکیاں کرنا چاہتا ہے, لیکن شیطان رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے تو شیطان کے دھوکے سے چوکن نہ رہ کر گناہوں سے نجات کا راستہ یہ کہ انسان پہلی فرصت میں عزم مصمم کر کے جو جو گناہ اس کی زندگی میں ہیں ان سے چھٹکارا پالے, اور اپنی صحت اور فرصت کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان قیمتی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت میں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانا شروع کر دے, اور جو نیکیاں انسان کی زندگی میں نہیں ہیں ان کو اپنانا شروع کر دے, تب تو یہ نعمت کی قدردانی ہے. ورنہ یہ صحت اور فرصت جہاں بہت بڑی نعمتیں ہیں وہیں یہ بہت بڑی بے وفائی بھی دکھاتی ہیں. بڑی لمبی فرصت ہوتی ہے, بڑی اچھی صحت ہوتی ہے, صبح صحت مند تھا, شام کو خدا نہ خواستہ اسپتال میں پڑا ہوتا ہے, کوئی حادثہ پیش آ گیا, ہڈی ٹوٹ کے چکنا چور ہو گئی, مہینوں انسان بستر پر آ گیا, فرصت تھی اور اچانک کوئی واقعہ ایسا رونما ہوا, کوئی بات ایسی پیش آئی کہ ساری فرصت لمحوں میں ختم ہو کر رہ گئی, پھر انسان پچھتاتا ہے. تو اس صحت اور اس فرصت کے جو بہت ہی زیادہ قیمتی نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بے وفا ہیں, کچھ نہیں معلوم کہ کب انسان کے ساتھ کیا ہو جائے, تو انسان کو سنبھلنے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے. اپنی صورت, اپنی سیرت, اپنا کردار, اپنا گفتار, ہر چیز شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اپنی ہمت کو کام میں لا کر عمل پہلی فرصت میں شروع کر لینا چاہیے کہ یہی ان نعمتوں کی قدردانی ہے. نیکی بھری زندگی جب انسان کو مل جاتی ہے تو ایک سلیم الفطرت انسان کو اس قدر سکون ملتا ہے کہ سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ جو نیکیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں یہ نیکیاں اس کی فطری چاہت ہوا کرتی ہیں. یہ دین اسلام اللہ پاک نے بہت ہی فطری مذہب عطا فرمایا کہ نیکی, جو بھی نیک عمل اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا, اہل ایمان کو عطا فرمایا, یہ ہر اہل ایمان کا فطری تقاضا ہے. جب وہ نیکی بھری زندگی میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے اور نیکیاں کرنے لگتا ہے تو ہر نیکی اس کی فطری چاہت ہوا کرتی ہے, فطری تقاضا ہوا کرتی ہے. اور اس کے برخلاف جب انسان گناہوں کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے تو گناہوں کی زندگی یہ منکر والی زندگی ہے, سرما ہے, یہ انسان کی آنکھ کے لیے ٹھنڈک بخشتا ہے, سکون ملتا ہے, قرار ملتا ہے, تسلی اور تشفی ہوتی ہے. وہی آنکھ ہے, ایک معمولی سا رواں بال کا گر جائے یا کوئی معمولی سا تنکا آنکھ میں آ جائے, کوئی ذرہ آنکھ میں گر جائے, آنکھ کو کس قدر بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے. دین اسلام میں نیکی کا نام معروف رکھا گیا اور بدی اور برائی کا نام منکر رکھا گیا. معروف کا نام مانوس, جانا پہچانا, اور منکر اس کا معنی ہے اوپرا, اجنبی. نیکی مومن مسلمان کے لیے مانوس ہے. جب اس کا مزاج, اس کی سوچ, اس کی ذہنیت اور اس کا انداز زندگی جب وہ سلیم الفطرت ہو تو ہر نیکی اس کا فطری تقاضا بن کر اس کے سامنے آتی ہے, فطری چاہت بن کر آتی ہے, اور ہر نیکی میں اس کو ایک سکون ملتا ہے, ایک راحت ملتی ہے, جس طرح آنکھ کو سرمے سے راحت ملتی ہے. اور سلیم الفطرت انسان کی زندگی میں جب کبھی خدا نخواستہ کوئی گناہ رونما ہو جاتا ہے تو وہ گناہ اس کی زندگی میں ایسا چپتا ہے جس طرح تنکا انسان کی آنکھ میں چپتا ہے. وہ گناہ اس کی زندگی میں اوپرا لگتا ہے, اجنبی لگتا ہے اور تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے. اس لحاظ سے جب انسان نیکی بھری زندگی میں آتا ہے, اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے, نیک صحبت میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے, تو پھر انسان کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے, ذہنیت بھی اچھی ہوتی ہے, اور اس کے جذبات نیکی کے ابھرتے ہیں. جب نیکی کا جذبہ ابھرے اس پر عمل شروع کر دے, یہی عبادت آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جائے گی, عادت بن جائے گی, پھر اس نیکی کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. وہ ریا جس پر تھے زاہد تانہ زن, وہ ریا جس پر تھے زاہد تانزن پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کہ شروع شروع میں انسان عبادت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں عبادت گزار, دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے. کہاں کہ وہ ریاکاری جو شروع شروع میں جس پر مجھے تانے پڑ رہے تھے, پہلے میں نے اس کو اپنایا اپنایا اپنایا, عادت بنائی, جب عادت بن گئی تو اب وہ میری عبادت بن گئی, اب ریاکاری کا تصور بھی نہیں آتا. عام سی مثال ہے, انسان جب کوئی نئی نیکی شروع کرتا ہے تو خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہیں. ایک مثال کے طور پہ ہمارا کوئی نوجوان دوست جو پہلے امامہ نہ باندھتا ہو, جب وہ امامہ باندھ کے کہیں محلے میں گھومتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, محلے والے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں نے امامہ باندھا ہوا. لیکن اگر یہی امامہ باندھنا اس کی عادت بن گئی, کل کو اس کے اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا کہ میں نے امامہ باندھا ہوا ہے. پہلے انسان ایک نیک عمل کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے, اپناتے 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 جب وہ اس کا معمول بن جاتا ہے تو پھر انسان کا تصور ادھر ادھر نہیں جاتا, پھر تصور اللہ کی طرف جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ ہمیشہ نیکیوں کے ساتھ زندگی بسر کرو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. معروف یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہو, منکر یہ ہماری زندگی کے اندر یعنی گناہ ہماری زندگی کے اندر اجنبی والا معاملہ دکھائے کہ جب کبھی خدا نہ خواستہ گناہ ہو تو زندگی ہمیں خود بتائے کہ کوئی نہ کوئی اجنبی میری زندگی میں آیا ہے. بے چینی اور پریشانی انسان کو بتا دے کہ زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی رخنا پیدا ہو رہا ہے. یہ زندگی کے شب و روز, یہ قدر, یہ گھڑیاں بڑی قدر و قیمت والی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ گزر رہے تھے, ایک قبرستان سے گزر ہوا, آپ وہاں رک گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمانے لگے, عبداللہ جانتے ہو اس قبر والے کو اگر زندہ کر کے اٹھایا جائے اور اس کی چاہت پوچھی جائے کہ تمہاری کوئی خواہش اور چاہت ہو تو بتاؤ, فرمانے لگے کہ یہ قبر والا اپنی چاہت ظاہر کرے گا کہ اگر مجھے تمام کی تمام دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں دے دی جائیں, کہا کہ وہ ان تمام نعمتوں کو قربان کر کے اتنے وقت کی فرصت مانگے گا جس میں دو رکعت نفل نماز پڑھ سکے. اب چونکہ اس کی آنکھ بند ہو چکی ہے, اب اس کو ایک ایک گھڑی کی قدر و قیمت معلوم ہے, دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں کو وہ لٹا کر قربان کر کے دو رکعت نفل پڑھنے کی مہلت مانگے گا کہ مجھے اتنا وقت دے دیا جائے جس میں دو رکعت نفل پڑھ سکوں. آج تو ہمارے زندگی ملی ہوئی ہے, نعمت ملی ہوئی ہے, فرصت اور صحت ملی ہوئی ہے, موقع کو غنیمت جانتے ہوئے زندگی کے اندر فرائض بھی خوب زندہ کیے جائیں, نوافل کا بھی خوب اہتمام کیا جائے. فرائض یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا ہے, نوافل یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے. ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے, اس عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ فرض کو اپنے وقت پر انجام دیا جائے, اور نفل یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے. دل میں جتنی زیادہ اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے بندہ اتنے ہی زیادہ نوافل کا اہتمام کرتے جاتا ہے کہ میرا رب اس عبادت سے راضی ہو جائے, شاید اس عبادت سے راضی ہو جائے. طرح طرح کے انداز اختیار کر کے نوافل کے ذریعے کبھی نفلی نماز پڑھتا ہے, کبھی تہجد کا اہتمام کرتا ہے, کبھی صدقات خیرات کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, نفل عبادات کے ذریعے وہ اپنے رب کو منانے میں لگا رہتا ہے. تو فرائض جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا ان کا بھی اہتمام کیا جائے, اور نوافل جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ان کا بھی اہتمام کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اغتنم خمسا قبل خمسن, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یہ جوانی کی نعمت بہت قیمتی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے بھرپور شباب دیا ہے, صحت دی ہے, قوت دی ہے, خوبصورتی دی ہے, جمال دیا ہے, اعضاء کے اندر طاقت دی ہے, اور جذبات ہر انداز کے بھڑکتے ہوئے دیے ہیں. اس جوانی کی زندگی میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر بسجود کر کے رکھے, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں, فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں, قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے ایسے جوان کو کہ بھرپور جوانی کے باوجود اپنی عزت کو بچایا, اپنی عفت کو بچایا, حیا کا پیکر بن کے زندگی گزار کر آیا ہے, میرے سامنے جوانی کے اندر سجدے کر کے آیا ہے. جوانی کی عبادت کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے, بڑھاپے کی قدر و قیمت بھی ہے, لیکن وہ نوجوان کہ جو جوانی سے عبادت کرتے چلے آئے اس کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے. کہ بھرپور عروج کا دور ہے, خواہشات عروج پر ہیں, شہوات عروج پر ہیں, نفسانی خواہشات انسان کو بار بار ورغلاتی ہیں, گناہ کی طرف لے جاتی ہیں, اس کے باوجود اپنی خواہشات کو لگام دے کر اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر جی رہا ہے, ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں خصوصیت سے جگہ عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم پر بڑھاپا آ جائے. وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، ایسا نہ ہو کہ بیماری آئے اور پھر تم کچھ کرنا بھی چاہو تو کر نہ سکو. وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانو کہ جو مالداری اللہ پاک نے دی ہے اس میں وہ نیکیاں کما لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں یہ مالداری ختم ہو کر فقر و فاقہ کی صورت اختیار کر جائے. وفراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو کہ آج جو فرصت ملی ہے شاید کہ وہ کل نہ مل سکے، کچھ کرنا بھی چاہو تو کچھ نہ کر سکو گے. اور آخر میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو کہ آج جو زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی نعمت بہت جلد تم سے لے لی جائے. تو یہ بہت قیمتی نصائح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. ان نصیحتوں پر عمل کرنے والا اور زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو کام میں لگانے والا اور اس پونجی کو بہترین انداز سے سرمایہ میں جمع کرنے والا یہی کامیاب اور کامران انسان ہے کہ ایک شخص نیکیاں کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے، وہ شخص بہت ہی خوش قسمت ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو برائیاں کرتے پھرتے ہیں کیا ان کا گمان یہ ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کی طرح بنا دیں گے، ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی مرضی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ایک اللہ کی ناراضگی میں گزار رہا ہے، ان کا جینا مرنا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ سا اما یحکمون، اگر تم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دونوں کہ ایک سود کھا کر آیا، ایک حلال کھا کے آیا، ایک زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کر کے آیا، ایک مطیع اور فرما بردار بن کر آیا، ایک نے ساری زندگی بے حیائی میں گزار دی، دوسرے نے ساری زندگی حیا داری میں گزار دی، ایک نے ساری زندگی عفت اور پاک دامنی کو ملحوظ رکھا، دوسری نے پاک دامنی کے داغدار کیا. فرمایا کہ یہ دونوں یکساں برابر ہو سکتے ہیں. سواء محیاہم و مماتہم، دنیا میں رہنے میں، جینے میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں سارے یکساں نظر آتے ہیں، لیکن وہاں کا معاملہ الگ ہے. وہاں تو اعلان ہوگا ومتاز الیوم ایہا المجرمون، اے جرم کرنے والو آج تم الگ تھلگ ہو جاؤ. اس دن ان کو الگ تھلگ کر دیا جائے گا، مجرمین کی الگ صف لگے گی اور محسنین کی نیکوکاروں کی الگ صف بنے گی. وہاں پھر کھرا کھوٹا الگ الگ کر دیا جائے گا، جنازے سب کے پڑھے جاتے ہیں، دعائیں سب کے لیے کی جاتی ہیں، قبریں برابر برابر ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کا حال جدا گانا ہوتا ہے. جو اللہ کو منع کر گیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملات الگ فرماتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کر کے گیا اس کے معاملات الگ ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بتا دیا تموتون کما تعیشون، جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسے ہی تمہاری موت آئے گی. وتبعثون کما تموتون، جیسے تم مرے تھے ویسے ہی تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جو انسان نیکیاں کرتے کرتے زندگی گزار رہا ہے نیکی ہی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو موت عطا فرمائیں گے، جو گناہوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے گناہوں کی دلدل ہی کے اندر اللہ پاک اس کو موت عطا فرمائیں گے، اور جو جس انداز میں گیا قرآن کریم پڑھتے ہوئے جو گیا وہ قرآن کریم پڑھتا ہوا اٹھے گا، جو گانے گاتے ہوئے گیا موسیقی سنتے ہوئے گیا وہ میدان محشر میں بھی گانے گاتے ہوئے اٹھے گا موسیقی سنتے ہوئے اٹھے گا، جو حلال کھاتے ہوئے گیا وہ حلال کھاتا ہوا اٹھے گا، جو حرام کھاتے ہوئے گیا وہ حرام کھاتے ہوئے اٹھے گا. تو یہ نیکی کا میدان اور بدی کا میدان دونوں الگ الگ میدان ہیں. نیکی کو اپنانے والا یہ صراط مستقیم پر سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے، اور بدی کے راستے کو اپنانے والا یہ گمراہی کے راستے پر سیدھا جہنم کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کی نعمت کو صحیح انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے اندر یہ جو سرمایہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اللہ پاک اس کی قدر و قیمت پہچان کر ہم سب کو زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ پاک اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ. دعاؤں کی درخواست ہے، ہمارے دوست ہیں طہٰ ظفر بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اور ڈاکٹر اقبال امام صاحب کو اور تمام بیماروں کو اور اسی طرح ہمارے کرم فرما محترم جناب ڈاکٹر عبا احمد صاحب کو بھی اور تمام بیماروں کو اللہ پاک شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائے. اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت کو مراد کو پورا فرمائے. اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے، آپ نے ہمیں زندگی کی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، فرصت عطا فرمائی ہے. یا اللہ ان نعمتوں کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے. ہم سب کو یا اللہ صحت اور فرصت کی نعمتوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے.
یا اللہ آپ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجئے، گناہوں کی زندگی سے ہم سب کو نفرت نصیب فرمائیے، دوری نصیب فرمائیے، بیزاری نصیب فرمائیے، گناہ ہمارے لیے مشکل فرما دیجیے، محال بنا دیجیے، نیکی ہمارے لیے آسان فرمائیے، یا اللہ ہم سب کی شیطان کے جال سے حفاظت فرمائیے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہم سب کو چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنائیے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائیے، صورت اور سیرت یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے الہ العالمین ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، عمر دراز فرمائیے، ہر قسم کے حادثات اور سانحات سے ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو، تمام متعلقین کو، امت مسلموں کو یا اللہ حفاظت نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرمائیے، بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزی عطا فرمائیے، مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، تنگ دستوں کو وسعت عطا فرمائیے، یا اللہ جن کے روزگار لگے ہوئے اس میں ترقی عطا فرمائیے، برکتیں عطا فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائیے، صدق مقال نصیب فرمائیے، یا اللہ جن گھروں میں رشتوں کی پریشانی ہے آسانیاں پیدا فرمائیے، اے الہ العالمین بے اولادوں کو نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیے، صاحب اولادوں کو یا اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے ہمیں بھی اور حضور کی ساری امت کو حفاظت نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو اور تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.